أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات عيد جماعة. اور یہ جو 10 منٹ لیٹ ہوئے یہ میری ہی فرمائش تھی، کیونکہ میرا ڈرائیور بھائی مصیب رضوی آیا ہوا تھا اسلام آباد میں، تو میں نے اس کو فون کیا کہ اب یہاں بھی آئیے، آپ دو تین دن یہاں پڑھ کے پھر واپس کراچی جائیے گا. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ 10 منٹ بلکہ اور ثواب میں اضافہ ہی ہوا ہوگا. تو یہ میری وجہ سے، کیونکہ میں نے بلایا ہے دعوت پر آئیں گے. اب آپ دو دن انشاءاللہ ان کو بھی سماعت فرمائیں گے، اور تھوڑا سا پہلے آ جائیے گا تو اور اچھا ہو جائے گا. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. بہت ساری باتیں، آپ نے خود اندازہ کر لیا ہوا کہ کتنا بڑا پھیلا ہوا موضوع ہے، کتنی تشنگی. اب آج آپ پر یہ مقدا یعنی کھول رہا ہوں، یہ راز کھول رہا ہوں کہ کیوں میں نے اس سال ان موضوعات پہ الگ الگ موضوع یہی رہا. اشروں کا مضمون میرا سب کا الگ الگ ہوتا تھا. کیوں پڑھے؟ اس لیے پڑھے کہ ہوا یہ کہ کئی سال سے میں نیم شعبان کے جلسوں میں مختلف جگہوں میں شہروں میں شرکت کر رہا تھا. جب تقریر کی نوبت آتی تھی جب کوئی تقریر نہیں کر پاتا تھا، یعنی امام زمانہ جیسی شخصیت میں بس چند جملے کے بس وہ آئیں گے، اگر وہ حساب سے بھر دیں گے تو میں ایک مخصوص مضمون اور اس کے علاوہ کوئی میٹر دیتا. تو اس نے مجھے مجبور کیا کہ بابا یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو وقت کا امام ہے اس کے بارے میں جانتی نہیں ہو، جانتی نہیں. تو اس لیے میں نے یہ بار میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ باب العلم میں پہلا اشرہ پڑھا، موضوع یہی تھا مگر مضمون الگ تھا، میٹر الگ تھا. اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی تشنگی ہے کہ صرف یاران مہدی پر ایک اشرا الگ ہونا چاہیے، بالکل الگ. انصاران مہدی پہ ایک ایک موضوع پہ الگ الگ، حکومت کیسی ہوگی اس پہ الگ اشرا ہو، نظام کیسا ہوگا اس پہ الگ اشرا ہو، کتنے عرصے حکومت چلے گی اس پہ الگ اشرا ہو. اب جب میں نے اس موضوع کو پڑھنا شروع کیا تو خود میری یعنی جہالت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یقین مانی علم نہیں یعنی جہالت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس کا مطلب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا اور ابواب سامنے، جتنا پڑھو اور ابواب سامنے، جتنا پڑھو اور دروازے کھلتے جاتے ہیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے اللہ کی تائید رہی، مولا کی تائید رہی اور زندگی نے وفا کی، تو ایک اشرا میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں کہ زندگی نے وفا کی تو صرف اشرے کا عنوان یہ ہوگا کہ یاران مہدی. اور وہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام زمانہ کے جو انصار ہیں ان پر ایک پورا اشرا پڑھا جائے گا. کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کسی بات کیا ہوگی، کیونکہ نہیں پڑھ سکتا. کل کی مجلس پڑھی، کہاں پڑھ پایا، نہیں پڑھ پایا، کیونکہ وقت ہو جاتا ہے محدود. اب آئیے حکومت کے بارے میں بھی، لیکن اسٹارٹ نہیں ہے، شروع کہاں سے کریں گے، کوئی آپ سے بات ہے. اب آج آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کا مدد. مدد کیا مطلب؟ مدد نہیں بلکہ امام کے سامنے سارے سر نگو ہو جائیں گے بتا جتنی بھی ان کا ملائکہ اوپر چلیں گے نیچے یہ لشکر چلے گا. اور میں نے بتایا کہ کتنا بڑا لشکر ہے 313 جب ہوں گے تو امام قیام نہیں کرے گا, وہ تو ساتھ آ گئے, کم سے کم 10,000 کے ساتھ تو مکے سے نکلیں گے. اور کوفہ جس کو وہ اپنا دارالحکومت قرار دیں گے وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو لاکھوں کا لشکر اور مومنات اتنی بڑی تعداد میں تشریف لا رہی ہیں. سوال بھی بچی جی کہ خواتین نہیں ہوں گی تو نہیں سنیے, ان 313 میں بھی 13 بہترین خواتین اس زمانے کی, اور اس کے بعد جو پہلی سپاہ جمع ہوگی اس میں 50 چیدہ پورے روئے زمین سے چنی ہوئی 50 خواتین جو کیا کام کریں گی کہ جو مولا کے ان خاص انصار کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیم جو جاتی ہے, جیسے جنگ احد میں آپ کو یاد ہے جناب صفیہ جناب ام نصیبہ سپاہیوں کو پانی پلانا زخمیوں کو پانی پلانا ان کی مرہم پٹی ہے تمام اس قسم کی خدمات انجام دینے والا, یعنی 50 تو سرخیر. اب جب لاکھوں کا لشکر ہوگا تو آپ کیا سمجھے نہیں, وہ اسلام کی شیر دل خواتین جن کا آپ ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں انہی کی پیروکار اپنے زمانے کی متقی ترین خواتین اور دلیر ترین جن کے بچے بھی ان لشکروں میں ہوں گے جن کے شوہر بھی ان لشکروں میں ہوں گے جن کے بھائی بھی ان لشکروں میں ہوں گے اور جو خود بھی امام زمانے کے لشکر میں شامل ہوں گی. سلامات بھی دیجئے محمد آلہ
سنبھال سکتی. جو مرد اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے ان کو وہ کیا قوم کو سنبھالیں گے. خدا نہ کرے میں رد نہیں کر رہا بالکل سب کو کسی کو, میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ نہیں پہلے انسان جب اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے قوم کو سمجھانا ہے کوئی بات تو پھر اپنا سسٹم پہلے صحیح کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں بھائی جو اپنے گھر کے سسٹم کو صحیح چلا سکتا ہے وہ باہر بھی حق رکھتا ہے. اور کامیاب ترین انسانوں کو دیکھ لیجیے آپ, کہیں آپ کوئی نقص نہیں نکال سکتے جبکہ ان کے مقابلے میں آپ کو کہیں شوہر جوتے کھاتے ملیں گے کہیں بیویاں جوتے کھاتے ملیں گی. اسلام میں بھی دیکھ لیجیے آپ, تاریخ اسلام میں انشاءاللہ جب میں جناب مختار پہ پڑھوں گا چھٹی اور ساتویں مجلس جامع منتظر میں تو میں پڑھوں گا جناب مختار کے قیام میں خواتین کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اسی قسم کی خواتین کا. تو اب دیکھیے آپ کہ جتنی بھی جو گھر کے اپنے سسٹم کو صحیح رکھتے ہیں, لہٰذا اب ضروری ہے تمام ماں بہنوں کے لیے تمام خواتین کے لیے کہ اپنے سسٹم کی فکر کرو, اپنے گھر کو صحیح رکھو, اپنے گھر کے حقوق شوہر کے حقوق بچوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق شوہر کے ماں باپ کے حقوق. سب سے بڑا امتحان اگر کسی عورت کا ہوتا ہے تو اس کی سسرال, جس کو وہ سسرائیل کہتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر, ہے نا. ارے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میں نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. سلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد علی محمد پر, ہے نا. بہت بڑا امتحان, بہت بڑا. اس امتحان میں خواتین کو گزرنا ہے, سختی ہو نرمی ہو جیسے ہو. کیوں بابا, امام کا سپاہی بننا ہے, مرد تھوڑی ہیں سپاہی, خواتین بھی تو کیسی چاہیے. تو اس کے لیے کریکٹر رکھے ہوئے ہیں نا. اب دیکھیے معصومین کے گھر میں جناب خدیجہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ دختر رسول خاتون محشر سید نساء عالمین کے بغیر مولا کی ہستی مکمل نہیں ہو سکتی, مکمل نہیں ہو سکتی. اگر آپ جناب سیدہ کو نکال دیجئے درمیان سے تو پنجے تن ادھورے, سب ادھورے, رسالت بھی ادھوری, ولایت بھی ادھوری, امامت بھی ادھوری. جب تک کہ خاتون بیچ میں نہ آ جائے ان سب کا رشتہ ہی مضبوط نہیں ہوتا. ان سب کو جوڑنے والی, ایک دوسرے کے ساتھ پیوند بنانے والی ان کا کون ہے ہستی؟ جناب سید نساء عالمین. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب ہوتا کیا, یہاں سے ہمارے پڑھنے والے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اب یہ میں نے دلیل دے چکا, دیکھا ان میں سب سے بلند مرتبہ یہ خاتون نہیں بابا, ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے, لیکن خدا نے ہر ایک کی تکمیل کے لیے دوسرے کو رکھا ہے, درجہ بندی وہی ہے. اللہ رسول علی جو بھی ہے علی کے بعد ہے, جو بھی ہے علی کے بعد ہے, حسین ہے تو علی کے بعد ہے, جو بھی ہستی علی کے بعد, لیکن ہر ایک کا اپنا بھی ایک مقام ہے نا. جیسے جناب سید الشہداء نے اور اکیلے امام حسین نے, یوں کہوں کہ مولا کائنات نے بدر بنائی, مولا کائنات نے احد بنائی, مولا کائنات نے خیبر خندق بنائی, مولا کائنات نے حنین بنائی, مولا کائنات نے فتح مکہ بنائی, اور حسین نے ان سب جنگوں کو بچایا. بنانے والے وہ, بچانے والے یہ. کربلا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کربلا ہے تو سب باقی ہے کہ نہیں ہے. لہذا اس لیے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ میں کرتا جاتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی, کہ نہیں پہلے اپنے گھر کے سسٹم کو صحیح کرو, اپنے نفس پہ جبر کرو. مخالف بھی بات ہوگی, کسی کی بات پسند نہیں آتی, کسی کی بات اچھی نہیں لگتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو اپنے سسٹم کو صحیح, اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کے دلوں میں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی نفرت بٹھا دی جائے, کسی کی محبت نہیں, غلط کام, ناجائز کام, سب کی محبتیں, رشتوں کا پاس. ایک اسلامی کلچر کی خوبی کیا ہے؟ اسلامی کلچر دنیا کے تمام کلچر سے علیحدہ ہوتا ہے, ثقافتوں سے علیحدہ ہوتا ہے. کس بنا پہ؟ کہ ہمارے یہاں رشتوں کا پاس بتایا گیا ہے, رشتوں کا احترام بتایا گیا ہے, ساری عبادتوں کو مشروط کر دیا گیا ہے صلہ رحمی کے ساتھ, صلہ رحمی کے ساتھ, عزیز و اقربا رشتہ داروں کے, یعنی رشتوں کے پاس کے ساتھ مشروط کر دیا. اگر صلہ رحمی نہیں ہے, عزیز اقربا کا پاس نہیں ہے, رشتوں کا احترام نہیں ہے, کوئی عبادت. لہذا بہت احتیاط سے امام کے سپاہی بننے کے لیے ہر سمت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا تمام. ایسا نہ ہو کہ شوہر بال بچوں کے حقوق سے دور ہو اور بال بچے ماں باپ کے حقوق سے, شوہر کے حق سے, اپنے اور بزرگوں کے حقوق سے, نہیں, ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ رکھو. یہی ہے, یہی صفات ہیں. جب یہ حق ادا کرنا سیکھے گا آدمی تو پھر باہر بھی سمجھے گا, پھر سمجھانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی کہ نہ بابا کس رشتوں کو کیسے لے کر چلنا ہے تاکہ اللہ بھی خوش ہو, رسول بھی خوش ہو, میرے وقت کا امام بھی مجھ سے خوش ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ بہت سارے خفیہ خطوط جو مجھے آئے تھے ان سب کا جواب دے دیا. یعنی بغیر نام کے جو سوالات آتے ہیں, کوئی بیچارہ شوہر کے ہاتھوں تنگ ہے, کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے, کسی کے ساس سسر داماد یا بہو کے ہاتھوں تنگ ہے, یا کسی کا داماد یا بہو بیچارہ ساس سسر کے ہاتھوں تنگ ہے, تو ان سب کے میں نے مسئلے کو حل کر دیا جو مجھے تحریری طور پہ آتے تھے, نام نہیں لکھتے تھے کہ گھر میں جا کے جھگڑا نہ ہو جائے, لہٰذا ایسے پڑھ دیا میں نے اس کو بطور کلی. صلوات بھیج دیجیے. آئیے اب آگے چلیں, اب بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. سب مسائل عزیزو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ کہیں کوئی پتہ نہیں آپ کو بتاتا ہوگا کہ نہیں بتاتا ہوگا, میرا فریضہ ہے کہ میں ان سب مسائل کو چھیڑوں تاکہ لوگوں کو یہ باتیں جو پہلے واضح نہیں ہیں اگر کبھی ہدایت ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ آ جاتے ہیں سیدھے راستے پہ کہ نہیں اب آج کے بعد ہمیں خیال کرنا ہے, اپنی عبادت کو بچانا ہے, اپنی نماز کو بچانا ہے, اپنی مجلس جیسی عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس کو بچانا ہے, اپنے حج کو بچانا ہے, اپنے خمس کو بچانا ہے, یہ تمام عبادتوں کو بچانا ہے بابا لوگوں کے حقوق ادا کر کے. اگر انسان کے حق ادا نہیں کیے, اقربا کے حق ادا نہیں کیے, اعزاء رشتہ داروں کے, یتیموں کے, غریبوں کے, بیواؤں کے حق ادا نہیں کیے, نہ اللہ کو نماز چاہیے, نہ روزہ چاہیے, نہ خمس چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کو کیا کرنا ہے آپ کی ان عبادتوں کا؟ جب تک وہ حق ادا نہ ہو یہ عبادتیں مشروط کر دی گئی ہیں حقوق العباد کے ساتھ. تو اب آٹھواں امام فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا اتنی طاقت کے ساتھ آئے گا. اب امام دیکھیے آج کی مجلس پورا میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ, ویسے تو آپ آٹھ دن سے میرے ساتھ ہیں, لیکن آج بڑے نتیجے آپ کو دینا چاہتا ہوں سوالات کے جواب. بہت سارے سوالات جو بچوں نے کیے مجھ سے ان سب کے جواب آج آ جائیں گے. کہتے ہیں صاحب کیسے ہوگا, ساری دنیا کی طاقتیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. آپ سنیے وہی امام فرماتے ہیں پوری طاقت کے ساتھ, اتنی شدید طاقت کے ساتھ آئے گا وہ کہ اگر بڑے سے بڑے درخت کو کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو اسے ہاتھ سے اس کی جڑ سے اکھاڑ دے گا. یہ طاقت. ابھی سوال پیدا ہونے دیجئے ذہنوں میں, روایت میں پڑھ رہا ہوں آگے. اتنی شدید طاقت کے ساتھ آئے گا کہ اگر پہاڑ سے گفتگو کرے گا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ پہ کھڑا ہوگا پہاڑ ٹوٹ جائے گا. اتنی طاقت کے ساتھ آئے گا کہ جتنی طاقتیں ہیں وہ سب اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی. عدالت قائم کرنے کے لیے آئے گا, حکومت قائم کرنے کے لیے آئے گا, مگر جبر نہیں کرے گا, جبر کے ساتھ نہیں آئے گا. موسیٰ کا عصا اس کے پاس ہوگا, سلیمان کی انگشتری اس کے پاس ہوگی, تمام انبیاء کے تبرکات, تمام انبیاء کا وارث بن کر آئے گا. اتنا شدید القوت ہوگا. ارے کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی, ایک انسان اتنی طاقتوں کا مالک ہو جائے, تمام تبرکات بھی اس کے پاس ہوں. جناب موسیٰ کے عصا کا کمال کیا تھا, اژدہا بن جاتا تھا, سانپوں کو نگل لیتا تھا. انگشتری کی حیثیت کیا تھی, اس انگشتری کے ذریعے سے پوری زوئے زمین پر جناب سلیمان حکومت کرتے تھے. اسے کہتے ہیں سلیمانی ٹوپی اور سلیمانی انگوٹھی, دو ہی چیزیں مشہور تھیں. جناب سلیمان کی انگوٹھی ایسی کہ جس کے ذریعے سے حکومت کرتے, وہ بھی اس کے پاس ہوگا. اب یہ طاقت, یہ ساری طاقتیں جو لے کر آ رہا ہے عزیزو, یہ کیا بتا رہی ہیں, یہ بتا رہی ہیں کہ پہلا بھی وہی ہے, آخر بھی وہی ہے. اگر پہلے نے خیبر اکھاڑا ہے, جس کو خیبر کے اکھڑنے میں شک ہے وہ اس کی طاقت میں بھی شک کرے, تو بابا نے, دادا نے پہلے بتا دیا اور تاریخ میں محفوظ ہو گیا. مورخین نے لکھ دیا کہ اتنا طاقتور دروازہ تھا کہ 40 لوگ مل کر کھولتے تھے, اٹھاتے نہیں تھے. 40 لوگ نہیں, 40 پہلوان, 40 پہلوان کھولتے تھے, ہلاتے نہیں تھے, اٹھاتے نہیں تھے. علی نے اسے اکھاڑ کر پھینکا, تو یہی بتانے کے لیے تو پھینکا کہ جس کو میری طاقت پر شک ہو وہ میرے بیٹے کی طاقت پہ شک کرے. جب میں اٹھا سکتا ہوں تو جو میرا وارث بن گیا ہے گا پوری قوت کے ساتھ آئے گا. اور پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے کی بات تو 3 جگہ آ گئی. ارے قرآن نے بھی کہا تھا, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اب مجھے بتائیے کہ بنی نجرہ مباہلے میں کیوں بھاگے تھے؟ اسی لیے تو میدان چھوڑ کر بھاگے کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں گے اپنی جگہ چھوڑ دے گا تو آخری یہی معجزہ تو لے کر آ رہا ہے کہ میں اسی محمد و علی کا وارث ہوں. کل بھی پہاڑ ان کے آگے ریزہ ریزہ تھے, آج بھی ریزہ ریزہ. بلکہ جو بھول گئے, جنہیں تاریخ سمجھ میں نہیں آتی ہوگی, وہ دوبارہ یاد دلانے آئے گا کہ طاقت تھی کہ نہیں تھی. گردش لیل و نہار اس کے قبضے میں ہوگی, یہ بتانے کے لیے کہ میں اسی محمد کا بیٹا ہوں جس نے علی کی خاطر سورج کو پلٹا دیا تھا, میں اسی محمد کا بیٹا ہوں جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, میں اسی علی کا بیٹا ہوں جس کے گھر میں ستارہ اتر کر آ گیا تھا, اپنے آبا و اجداد کی شان سے آئے گا. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ عمر بوڑھوں جیسی اور شباہت جوانوں جیسی. عمر 1000 سال جتنی بھی ہو مجھے نہیں معلوم, 1150 سال 100 سال کے تو ہو چکے. مولا کہ کتنے 1000 سال کچھ نہیں پتا, عمر ایسی, مگر جب آئے گا تو 40 سال سے بھی کم. اور جس نے رسول کو نہ دیکھا ہوگا وہ اسے دیکھے گا کہ رسول کیسے تھے. رسول کے حسن و جمال کے ساتھ آئے گا, حسن یوسف ماند پڑ جائے گا اس کے سامنے. ارے حسن یوسف تو علی, او ہمارے دوست محمد علی وفا جو حیدرآباد دکن کے شاعر, ان کا شعر ہے نا کہ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں, پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں, ہنس کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک, تو اب سوچئے جب آخری آئے گا تو سب کے حسن و جمال کو ساتھ لے کر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی جہاں کی. تو جب آئے گا حکومت قائم کرے گا, کوفہ دارالحکومت اتنی شدید قوت کے ساتھ آئے گا, سالار 313, اور پھر ان کے نیچے کمانڈنگ فورس, پھر ان کے نیچے بریگیڈیئر, پھر وہ پورا. لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیوں ہوگی لڑائی؟ امام کسی سے جبری کلمہ پڑھوانے نہیں آئے گا, یہ یاد رکھیے. ये जो आज की बात करने जा रहा हूं आपसे, जबरी कलमा थोड़ी पढ़वाएगा, ना पढ़े, यहां तक कि उसकी हुकूमत कायम होने के बाद भी ईसाइयत रहेगी, लोग अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि इमाम जबरदस्ती किसी को मारेगा नहीं। अगर मुसलमान भी बदकार है तो तलवार चला देगा, अदालत कायम करेगा ना अदालत। मुसलमान भी गुनाहगार है तो नहीं छोड़ा जाएगा, फैसले कैसे करेगा? अब देखिए आपके एक और सवाल का जवाब आज आ गया, जो हमेशा पैदा होता है सवाल। जनाब दाऊद के बारे में यह था, जनाब दाऊद ने दुआ की, कह पालने वाले ये जो मैं फैसले करता हूं तू मुझ पर हकीकत कश्फ कर दे। कहा कि नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं दाऊद, ये जो जाहिरी तुम्हारे पास गवाहियां आती है ना, बस इन्हीं पर फैसले किया करो। कब बाज़ औकात हकीकत कुछ और होती है, कब पर्दा पड़ा रहने दो हकीकत पे। तरीका यही है कि जो जाहिरी गवाहियां आ रही हैं, जहां से साबित हो रहा है, बस मेरे नाम का हल्फ ले लिया करो और फैसला किया करो, हकीकत में ना जाओ, हकीकी फैसले में ना जाओ, वो मुझ पर छोड़ दो कयामत के लिए। जनाब दाऊद ने जिद की, नहीं परवरदिगार, अब नबी है, अल्लाह ने मान लिया, कहा चलो करो कश्फ, करो कश्फ कर दिया। अब एक मुकदमा आया, एक शख्स आया और आने के बाद कहा कि फला मेरे अजीज मेरा जालिमाना तरीके से मेरा पूरा माल खा गया, हड़प कर लिया मेरी जायदाद मेरी दौलत। जनाब दाऊद ने रुजू किया, परवरदिगार ये मुकदमा आया है, कहा कि बात यह है कि जिसने इसका माल हड़प किया है, कई बरस पहले इसने उसके बाप को कत्ल करके वो माल लिया था। हकीकत क्या निकली कि मसलन 10 साल पहले इसने जब वो छोटा था उसके बाप को कत्ल करके और सारा माल हथिया लिया, सबूत कोई है नहीं। लिहाजा जनाब दाऊद ने क्या फैसला दिया कि इसको कत्ल कर दो, यानी जो जिसने शिकायत की थी, कंप्लेनेंट जिसको कहते हैं, इसको कत्ल कर दो मुद्दई को और इसका सारा माल उसे दे दो। अब यह था हकीकी फैसला, फैसला तो सही किया ना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, लेकिन जाहिरी तौर पर पूरा मुआशरा जनाब दाऊद के खिलाफ हो गया, हो गया कि नहीं। अब जनाब दाऊद करें असलियत, उनका भी कैसे असलियत था, सबूत कहां है? लिहाजा मुआशरे में किसी ने फैसले को नहीं माना, बल्कि सबने क्या कहा कि जुल्म हुआ, जुल्म हुआ, जो मुद्दई था उसी को कत्ल करा दिया और उसका माल उसको दिलवा दिया, जबकि सब जानते हैं कि इसका माल उसने छीना, लेकिन हकीकत यह थी कि यही छीने हुए था। अब जब मुआशरे में चेमी गोइयां जनाब दाऊद की अदालत जेरे सवाल आ गई कि नहीं साहब ये कैसे फैसले कर रहे हैं, गवाहियों के खिलाफ, सबूत के खिलाफ, सबूत कुछ है फैसला कुछ, गवाहियां कुछ फैसला कुछ। लिहाजा अब दाऊद ने कहा परवरदिगार ये सलाहियत वापस ले ले मुझसे, मैं हकीकी फैसला। परवरदिगार ने यही कहा, फिर मशीहत ने जवाब दिया तुमसे कहा था ना दाऊद कि जो जाहिरी गवाहियां हैं हल्फ ले लिया करो, उसी पे फैसला करो, वही सही है, कयामत के दिन हम जाने और ये जाने। तो अब बात समझ में आई कि कितनी बार मासूम जानता है कि ये क्या है, रसूल जानता है कि ये क्या है, रसूल एक एक फर्द को जानता है कि ये फितना है, ये मुनाफिक है। समझ में आ रही है बात? यही चाहता हूं कि इशारों पे चला करें आप, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जी जानता है खुदा का रसूल कि ये फितना है, ये मुनाफिक है, ये फासिद है, ये फाजिर है, सबको एक एक को पहचानते हैं, लेकिन मुआशरे में उनकी बड़ी इज्जत है, मुआशरे में बड़े अच्छे बने हुए, मुआशरे में उनका बड़ा मकाम है। अब रसूल उनको हटा भी दे, कत्ल का हुक्म ही दे दे कि मुनाफिक है मुर्तद है मार दो, लोग कहेंगे भाई देखो इतने अच्छा आदमी था, कलमा पढ़ता था, इतना खर्चा करता था, सलावात भेज दीजिए मोहम्मद आलम। अब समझ में आ रही है हिकमत अइमा ताहिरीन की कि फैसला कैसे करना, वही जाहिरी शवाहिद पे, जो जाहिरी सूरत आले बड़ा मोहब्बत करता है भाई, लोगों में भी बड़े मशहूर है मोहब्बत करने वाले। अब किसी को क्या पता कि मोहब्बत के पीछे क्या काम हो रहा है ना? तो अब ये क्या हर नबी के साथ, किसी खास उसकी निशानदेही नहीं कर रहा पॉइंट की, बल्कि मैं एक बतौर कुल्ली बात कर रहा हूं कि हर नबी के साथ, हर पैगंबर के साथ, हर रसूल के साथ, हर इमाम के साथ, घर में भी ऐसे लोग हैं, बाहर भी ऐसे लोग हैं, लेकिन क्या है कि जाहिरी उस पर फैसला करना है। तो अब समझ में आ गई हिकमत इमामों की, जो कभी आप सोचते हैं कि फलाना ऐसा था, ऐसा था तो इसको रखा क्यों, अरे भाई आप समझ लो रखा क्यों, आज कैसे कैसे मुनाफिकों के साथ रहना पड़ता है, नहीं कहां से ढूंढ के लाए आदमी, यही दुनिया है, यही लोग हैं, कहां कहां से अच्छे आदमी लेकर आएंगे आप, किधर से लेकर आएंगे, اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت، ظاہری حکومت آئی، بھائی کس کو بنائیں، گورنر سب امام تو نہیں ہیں، گورنر وزیر تو انہی کو بنانا ہے، لہذا جاتے بھی تھے، ان میں سے معزول بھی ہوتے تھے، ان کو واپس بھی کیا جاتا تھا، اصل بھی کیا جاتا تھا اور بھیج بھی دیا جاتا تھا، جاؤ بن کے جاؤ، امام تو جانتا ہے، لہذا جب آخری امام آئے گا تو پہلے سے ساری تیاریاں، کیوں کہ اب نتیجہ ہے نا، اب 124,000 انبیاء اور 11 ائمہ طاہرین کی مصیبتوں، مصائب، ان سب مشکلات کا حاصل کیا ہوگا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کو زمین پر پورے کرہ ارض پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کتنے انبیاء اور کتنے اماموں کو بھیجنا پڑا۔ یہ ہے وہ انسان کے فرشتے کہتے تھے پروردگار کسے بھیج رہا ہے، ہمیں بنا دے، یہ تو یہ سب کریں گے، لیکن پروردگار بتانا چاہتا ہے، یوں نتیجہ نکالوں کہ ان 313 کے لیے بدر کے 313 کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے تو آدھوں کا بھرم احد میں کھل گیا تھا، آخری 313، ان 313 کے لیے کتنی صدیوں کی زحمت، یعنی ایسے تیار ہو جائیں کہ جس کو میں جس علاقے کا والی بنا کر بھیجوں، گورنر بنا کر بھیجوں، اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہو جائے۔ یہ ائمہ طاہرین، جب ہی تو عدالت قائم ہوگی، ورنہ امام آ کے تنہا بیٹھ گئے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں معجزوں سے فیصلے کریں گے؟ معجزوں سے مولا کائنات نے کیے فیصلے، رسول خدا نے کیے فیصلے نہیں، جانتے ہیں پھر بھی نہیں، کیوں؟ ظاہری گواہی، ظاہری شواہد چاہیے، ظاہری گواہ، ورنہ لوگ کہیں گے صاحب ایسی فیصلہ کر دیا، ہم تو صحیح تھے، لیکن امام تو جانتا نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لہذا اتنی بڑی تعداد میں لشکر، اتنے بڑے لشکر چلانے والے، اتنے بڑے نظام چلانے والے جو ایسی توجہ رکھے سب کے اوپر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب تاخیر کا ایک سبب سمجھ میں آ گیا نا کہ بابا ایک سسٹم چلانا ہے، سسٹم، اگر بغیر تربیت کے حکومت مل جائے تو کیا حشر ہوتا ہے، جب سسٹم چلانے والی نہیں ہوں گے ہوگا کیا، اکیلا آدمی کتنی اچھا ہو، نیچے گدھے بیٹھے ہوں تو کیا ہوگا، عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پابندی لگ چکی ہے، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں، میں انہی کا نام لے کے سب باتیں کر دیا کرتا ہوں، گدھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، دیکھ لیجئے کیا حشر ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ سڑکیں اور یہ بلڈنگیں اور یہ کھانا پینا عیش، بس ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ جس دن چاہیں گے سڑک ٹوٹ گئی تو دوبارہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ کام تو کچھ سیکھا ہی نہیں، اور وہ بھی ایسے فنکار ہیں یورپین کہ اعزازی ڈگری دیتے ہیں بغیر پڑھے لکھے عرب کو، اعزازی ڈاکٹریٹ، ڈاکٹر فلاں، کیوں پڑھے گا تو مصیبت کرے گا، پڑھے بغیر دے دو، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ حدیث ہے کہ سب سے کم امام زمانہ کے انصار میں عرب ہوں گے، سب سے کم، کیونکہ ان عیش و عشرت میں پڑ گئے نا، ختم ہو گئے، ڈوب گئے، سب سے کم ایوریج، یعنی جو ٹوٹل ہوگا اس کا ایوریج، کیونکہ یہ اب اس قابل ہی نہیں رہے نا کہ یہ سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں یا جزیدی طاقتوں کے لڑ سے، ختم کا سب سے کم، بکھر چکے ہوں گے اور سب سے کم عرب ہوں گے امام کی نصرت کرنے والے۔ تو آپ ایک سسٹم چلانے کے لیے افراد چاہیے، اب حکومت پہ آج بات کرنی ہے نا مجھے، تو کب چلے گی حکومت، معجزوں سے تھوڑی چلے گی، بلکہ حکومت کسے چلے گی، جب سسٹم چلانے والے ہوں گے، تو گورنر کیسے ہوں گے، خود ساختہ ہوں گے، خلیفہ کیسے ہوں گے، خود ساختہ ہوں گے، وہ خود اتنے سسٹم پر حاوی ہوں گے کہ جس علاقے کا انہیں گورنر بنا کے بھیجا جائے گا وہ جانتے ہیں کہ کیسے سسٹم چلانا ہے، کن لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، کن لوگوں کو صاف کرنا ہے، تو صفائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا علاج ہے ناسور کا، اس نشتر لگانے میں کوئی برائی نہیں جو فاسد مادے کو نکال پھینکے، اگر نشتر نہ لگایا جائے، جراحت نہ کی جائے، سرجری نہ کی جائے، تو وہ پھوڑا پورے جسم میں پھیلے گا، ختم کر دے گا، تو کبھی کبھی جو انقلاب آتے ہیں اور یہ پھوڑے پھنسیاں جو صاف کیے جاتے ہیں دنیا سمجھ نہیں پاتی، اگر ان گندے انڈوں کو، ان پھوڑے پھنسیوں کو نشتر مار کے صاف نہ کیا گیا ہوتا تو آج نہ انقلاب ہوتا، نہ انقلابی بیٹے ہوتے۔ آج اگر دنیا بھر میں یہ فرزندان انقلاب باتیں کر رہے ہیں تو کیوں، ان پھوڑے پھنسیوں کو نکال دیا گیا تھا، یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم ان پھوڑے پھنسیوں کو پالتے ہیں، ان ناسوروں کو پالتے ہیں، ان بچھوؤں کو پالتے ہیں، ان سانپوں کو پالتے ہیں۔ کل دوسرے نے دوسرا لباس پہنا تھا، آج ہم اپنی دوستی کا لباس پہن کے انہی چوروں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کل تیسرا آئے گا وہ بٹھائے گا۔ یہ ہے جڑ، یہ ہے جڑ، یہ ہے خرابی کی جڑ، یہ ہے فساد کی جڑ، یہ ہے تباہی کی علت، کہ تم انہیں پھوڑے پھنسیوں کو پالتے پالتے آج ناسور کی صورت اختیار کر چکے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے۔ خدا کی قسم، یہ میری حب الوطنی بول رہی ہے، یہ میری زمین سے محبت بول رہی ہے، کہ میں جب دنیا میں جاتا ہوں اور جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ناسوروں کی وجہ سے، کہ ہم غیرت مند ہیں، ہم باہمیت ہیں، ہم اس مٹی کے سپوت ہیں، اس مٹی کے بیٹے ہیں، ہمیں مزید ذلیل نہ کرو اپنے مفادات کی لڑائی میں، ہمیں دنیا کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے اعمال کے سبب سے۔ تو ان ناسوروں کو پالنے کا انجام دیکھا آپ نے، کہ ہر آدمی ان کیڑے مکوڑوں کو، بچھوں کو، سانپوں کو پالتا ہے، ان بدبختوں کو پالتا ہے جو مسلسل جڑیں کھود رہے ہیں ہمارے معاشرے کی، کھا رہے ہیں اس جڑ کو، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اور آج ہم کس مقام پہ پہنچ گئے؟ پروردگار عالم بس رحم کرے ہمارے حالتوں پر۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ سسٹم سسٹم کب چلے گا؟ ان افراد کی تربیت تو ہو، اتنی بڑی تعداد میں شاگرد تیار تو ہو کہ جو سسٹم کو لے کر چلے۔ کوفہ دارالحکومت، حکومت قائم ہو جائے گی، کس سے لڑائی ہوگی؟ جو لڑے گا، بے گناہوں کو نہیں مارے گا امام، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ سن لیجیے آج یہ بات، آپ پوری اس دنیا پہ قبضہ کرنے کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ سب صاف ہو جائیں گے بس امام کیوں کو، یعنی صرف مسلمان نہیں، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو مذہب کے نام پہ قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو مذہب کے نام پر گولی نہیں مارے گا، کوئی کسی کی مذہبی مقامات پہ بم باندھ کے نہیں کود پڑے گا، کوئی کلیشن کوف کی گولیاں برسائے گا نہیں بے گناہوں کے اجتماعات پہ۔ کیوں؟ آزادی ہوگی، تبلیغ ہوگی، حق کا پیغام ہے، جسے قبول کرنا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، آزاد ہوگا، یعنی ہر شخص اپنے عقیدے میں آزاد، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں۔ ظالموں کو ختم کرنے آئے گا، ظالم حکومتوں کو ختم کرے گا، اس کے ہاتھ سے کوئی بے گناہ نہیں مارا جائے گا، ان حکمرانوں سے ٹکرائے گا، جیسے آج آپ دیکھیے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے غلام جہاں پر موجود ہیں، عیسائی ان سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اہل سنت ان سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیوں؟ وہ کبھی بھی مذہب کے نام پہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بے گناہوں کا خون بہانے کو جائز نہیں سمجھتے، نہ یہ اللہ کا دین ہے، نہ یہ رسول کا دین ہے۔ لہذا دین بھی رہیں گے سب، اپنے اپنے مسلک پہ چلو، ہم اپنا پیغام دیں گے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہیں مانو، لیکن زمین پر فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی، زمین پہ فساد پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سب خوش ہوں گے اس کی عدالت سے کہ ہاں اب جو وہ فیصلے کرے گا تو یہ اختیار ہوگا اسے، اس کی طاقت کا اختیار ہوگا، کہ اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو فیصلہ کرے گا اپنے علم کی بنیاد پر کرے گا، منوا کے کرے گا۔ کتنے سال حکومت؟ یہ اپنے پیارے بچوں کے لیے جنہوں نے سوال کیا ہے، 40 دن نہیں، 40 دن کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ کتنے سال حکومت ہے میرے امام کی؟ بڑے پیچیدہ سوالات ہیں، اور جہاں جواب نہیں ملے گا چھوڑ دوں گا وہیں۔ کیوں؟ یہ قدرت کے راز ہیں، سربستہ راز ہے نا، نہیں معلوم، جب آئے گا جب ہی بہت ساری چیزیں کھلیں گی، ہے نا، جب آئے گا جب بہت سارے راز ہم پہ منکشف ہوں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے، لیکن جو ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں جس حد تک پتا ہے۔ 7 سال، 20 سال، 70 سال، 40 سال، یہ ساری روایات ہیں، لیکن دو اماموں سے جو روایت سب سے زیادہ آئی ہے، ایک جابر ابن یزید جعفی جو صحابی ہے، 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اس نے پوچھا کہ مولا وہ جو آپ کا آخر آئے گا اس کی حکومت کی مدت کیا ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ 19 سال سے کچھ زیادہ. یہ چھٹے امام, یہی روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے کہ جب وہ آئے گا تو 19 سال اور چند ماہ کی حکومت ہوگی اس کی. لیکن یہ حکومت کے 19 سال اتنے طویل ہوں گے کہ 1 سال 10-10 سال کے برابر ہو جائے گا. یعنی ایسا لگے گا لوگوں کو کہ سال ختم نہیں ہو رہا. ابھی تو آپ ٹینشن میں رہتے ہیں نا, ڈپریشن میں رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا یہ دن گیا یہ دن گیا یہ دن گیا, سال ختم ہو رہے, پھر محرم آ گیا, پھر عید آ گئی. یہی ہو رہا ہے نا آج کل, ایسے ہی ہو رہا ہے نا, ایسے سال پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پہلی بار بیٹھا ہوا تھا 10 سال پہلے میں, 1997 میں, اب یہ 2007 دیکھیے 10 سال, یعنی 11 سال ہو گیا. یہ 11 سال پتہ چلے؟ مجھے تو پتہ نہیں چلے, جب آئینہ دیکھتا ہوں تو پتہ چل جاتے ہیں کہ جب آیا تھا تو کالی داڑھی تھی, اب سفید. آئینہ بتا دیتا ہے حقیقت کہ بھائی اتنے سال ہو گئے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, سالگرہ نہیں کاؤنٹ ڈاؤن, واپسی کا سفر شروع ہو چکا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, ہے نا. لیکن جب امام کی حکومت ہوگی کتنا سلو وقت گزرے گا کہ 1 سال 10 سال کے برابر. اب اس کی تفسیر میں برائے اپنی طرف سے نہیں کر سکتا, میں نے روایت آپ کو پہنچا دی, یعنی یہ ہے. اب کیسے ہوگا یہ تو جب آنے والا آئے گا جب ہی پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہوگا. حکومت کوفے پہ قائم ہو جائے گی حکومت, اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب آئے گا نیا کتاب, نیا قرآن, نئی سنت, نئے امر, نئے فیصلے. ارے اب صحابی پوچھے چھٹے امام کے پاس سے بیٹھے, مولا یہ کیا مطلب نئی کتاب؟ اور امام کہتے ہیں اذا خرج القائم یقوم بامر جدید بکتاب جدید بسنت جدید بقضاء جدید. جب ہمارا قائم خروج کرے گا, قیام کرے گا, تو نئی کتاب لائے گا, نئے امر لے کر آئے گا اللہ کے, نئی سنت لائے گا اور نئے فیصلے لائے گا. والا کیا مطلب؟ نئی چیز, سب چیز نئی ہو جائے گی. پھر مسکرا کے امام کہتے ہیں نہیں, لوگوں نے اتنی تحریف کر دی ہوگی. جس پہ بڑی توجہ چاہیے, دیکھیے حاصل ہے پورے 9 دن کا, اتنا بدل دیا ہوگا دین کو, اتنا تبدیل کر دیا ہوگا شریعت کو, کہ جب وہ اصل کتاب لائے گا, اصل فیصلے لائے گا, اصل سنت رسول لائے گا, تو لوگ مانیں گے ہی نہیں, سب کہیں گے نیا دین لیا ہے. کتاب کی یہ تاویل کبھی سنی نہیں, آیات کی یہ تفسیر کبھی سنی نہیں, یہ توجیہ کبھی سنی نہیں, تو نیا دین آ گیا, نئی سنت آ گئی. ہم تو سنت اسی کو سمجھتے تھے کہ پائچا اٹھا کے رکھو, بستر بغل میں رکھو, دوسرے ہاتھ میں لوٹا رکھو, اور منہ میں درخت کی ٹہنی, یہی سنت ہے. اب دونوں ہاتھوں سے تو سنبھال نہیں سکتا, لہذا ٹہنی منہ میں ہے, یہ ہو لیا آپ نے, وہ سنت ہے. کہ یہ سنا, ہم تو یہ سمجھتے تھے بھائی سنت یہ ہے, یہ کیا کہا کہ نہیں بالکل جدید. کیوں؟ کسی نے سمجھے نہیں, سنت کو لباس میں ڈھونڈ رہے, کپڑوں میں ڈھونڈ رہے, مسواک میں ڈھونڈ رہے. سنت ہے جبر سے ٹکرانا, سنت ہے سرداروں سے ٹکرانا, سنت ہے سسٹم سے ٹکرانا, سنت ہے ظلم کے نظام کو پاش پاش کرنا. جو سنت ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا, اور وہ اس میں سنت ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ حلیہ بنا لیں گے تو سنت ہے. سنت ہے مظلوموں کی مدد کرنا, سنت ہے بیواؤں کی, یتیموں کی سرپرستی کرنا, سنت ہے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے علم کے نور کی طرف لانا, سنت ہے یہ زمانے جاہلیت کی نفرتوں اور جھگڑوں کو ختم کر کے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا, یہ ہے سنت رسول, یہ ہے سیرت رسول. تو جب لائے گا تو نئی چیز ہوگی نا. ہم تو لڑاتے ہیں, اللہ کے نام پہ بھی لڑانا, رسول کے نام پہ بھی لڑانا, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جو سنت رسول ہے اس کو تو چھوڑ دیا سب مسلمانوں نے. سنت رسول ہے نفرتیں ختم کرنا, سنت رسول ہے محبتیں پیدا کرنا, سنت رسول ہے جنگ و جدال کے چلن سے نفرت پیدا کرنا. سنت رسول ہے یہ بچھڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دینا. محبتوں سے بدل دینا، یہ سنت ہے، وہ اس سنت کو لائے گا۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا حلیہ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوں گے، وہ تو آئے گا مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے، یہ میرے جد کی سنت ہے، میں اس سنت کو قائم کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب ہی تو لڑائی ہوگی وقت کے جابروں سے، ورنہ کیوں لڑائی ہوتی؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ یہ ہوئی نا سنت رسول، اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے گا۔ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں، کیا سنت لے کر آئے گا؟ یہی سنت ہے کہ ظلم اور جبر کے جو نمائندے، ان سے جا کر ٹکرائے گا، ان کے بتوں کو پاش پاش کرے گا، مظلوموں کی حمایت کر کے آئے گا، مظلوموں کا ملجا ماوا بن کر آئے گا، اس لیے وہ آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ظلم و جور سے پر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہ ہے امام، اس کا انتظار کرنا ہے۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب اس کا انتظار کرنا ہے تو ویسا ہی رحم بھی دل میں ہو، ویسی ہی انسانیت کی محبت بھی دل میں ہو، ویسی ہی اپنی زمین کی محبت بھی دل میں ہو۔ مظلوم لوگوں کی، عزیزو مظلوم، صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں کہیں کوئی مظلوم ہو اس کی نصرت کرے گا امام، آ کے منجی بشر بن کے آئے گا۔ اسی لیے تو عیسیٰ اس کے پیچھے ہوں گے، اور جو روایت میں نے دیکھی کہ بیت المقدس میں جب امام کا لشکر پہنچے گا اور امام کئی دن تک امامت کر لیں گے، جب جناب عیسیٰ آئیں گے اپنے حواریوں کے ساتھ، اور جب جناب عیسیٰ پہنچیں گے تو امام جیسے ہوتا ہے نا، تعارف تکلف، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا احترام جو اب اٹھتا جا رہا ہے، یا تو یہ تو میں بڑا ہوں، نہیں، یہ احترام رسولوں نے، ائمہ نے سکھایا، تو امام ان سے گزارش کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ تشریف لائیے، کہا نہیں، بازو پکڑیں گے جناب عیسیٰ میرے امام کا، کہیں گے نہیں آپ امام بنیے، میں آپ کے پیچھے ہوں اور میں آپ کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ جناب عیسیٰ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، یعنی وزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہ میں وزیر بنوں گا آپ کا، یعنی مدد کرنے والا بنوں گا، آپ امامت کریں گے، لہذا پھر دنیا دیکھے گی کہ ہاں، کہ اسے محمد کے بیٹے کو حق حاصل ہے۔ اور امامت کے لیے شرط کیا ہے؟ اب سنیے، رسول کی حدیث ہے کہ جب دو امامت کے لیے دو عالم موجود ہوں تو دیکھو کون زیادہ عالم ہے، کیونکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو کہیں گے نا، آپ کو بھی جو زیادہ عالم ہو اس کو، علم میں برابر ہوں، تقوی دیکھو جس کا تقوی زیادہ اس کو آگے بڑھا دو، تقوی زیادہ ہو بزرگی دیکھو، تقوی میں بھی برابر ہوں بزرگی دیکھو، جس کی بزرگی زیادہ ہو اسے آگے بڑھا دو، اور انہیں میں بھی برابر ہو تو دیکھو کہ حسن کس کا زیادہ ہے، چہرہ کس کا زیادہ حسین، یعنی یہ پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سب چیزوں میں برابر ہو تو دیکھو جس کا چہرہ زیادہ حسین ہو اسے امامت کے لیے کھڑا کر دو۔ تو اب آپ جس معیار پر بھی دیکھ لیں، تو اب جو امامت یعنی فضیلت بتائی رسول نے کہ امامت کرنے میں فضیلت ہوگی، جو امام ہوگا وہ ماموم سے افضل ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی چیز میں افضل ہونا چاہیے، تو اب آپ جس معیار پر بھی دیکھیں، جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں ماموم بن کے کہ امام افضل ہے، یعنی خاتم النبیین کے علاوہ، پیغمبر ختمی مرتبت کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ان سب سے افضل علی کی امامت اور ان تمام اماموں کی امامت، اور یہ ثابت ہوگا جب اصحاب کہف، اصحاب کہف کسی کی نصرت کے لیے نہیں آئے، اٹھے نہیں، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی، سو رہے ہیں، اور اب تو بڑی اچھی سیریل بھی اس کے اوپر بنا دی گئی ہے، اتنا تو احسان مان لیجئے کسی کا کہ کم سے کم ان واقعات کو فلم کی صورت میں محفوظ تو کرتے جا رہے ہیں، کچھ تو فائدہ دے رہے ہیں، کیبل کا دکھایا کیجئے بچوں کو، تاریخ یاد ہو جاتی ہے، کیونکہ شوقین ہے نا بچے فلم دیکھنے کے، دکھائیے، کہانی بھی ہے، جنگ بھی ہے، لڑائی بھی ہے، تاریخ بھی بچوں کو حفظ ہو گئے، کردار، یقین مانے مجھے ساتھوں کے نام نہیں یاد، میرے بچوں کو یاد، کیونکہ تین تین بار انہیں نے دیکھی، ان کو اتنا مزہ آیا، مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے پوری تاریخ اصحاب کہف کی انہیں یاد ہو گئی، تو کبھی یوں بھی سوچا کیجئے، اب تو آگے سب چیز تلاش تو کریں، ڈھونڈے تو صحیح، لہذا اب یہ اصحاب کہف اٹھیں گے، کسی کی مدد کے لیے اٹھایا اللہ نے نہیں اٹھایا، یہ دقیانوسی ہیں، کیا ہیں یہ؟ دقیانوس کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کیا دقیانوسی باتیں کر رہا ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ کیوں؟ یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں تھے، یہ جب یہ لوگوں سے بیزار ہو کے چلے گئے، مشرکین کا معاشرہ، کافروں کا معاشرہ سنتے نہیں تھے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، قتل کی بھی سازش کی گئی، چلے گئے، اپنے کتے کو بھگانا بھی چاہا مگر کتا ان کو چھوڑتا نہیں تھا، کتے نے بتایا وفاداری کسے کہتے ہیں، وہ کتا ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ اور یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے خاندان میں سب سے پہلے تاریخ میں یہ نام رکھے گئے تھے، کلب حسن، کلب حسین، کلب صادق، کلب عابد، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتا کیوں، یہ تو انتہائی عجیب مقام ہے کہ آپ کے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، کلب صادق، کلب عابد، کلب حسن، کلب حسین۔ تو آپ کو بتا دوں یہ فخر ہے ہمارا، اس پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس ہستی کا سب سے پہلے نام رکھا گیا تھا نا کلب حسین، اس کی پیدائش کا معجزہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے جد کے جتنے بیٹے ہوتے تھے کوئی بچتا نہیں تھا، اور یہ جو باقی بچا تھا یہ گیارہواں بیٹا تھا، دس مر چکے تھے، اور عاشور کا دن تھا۔ اور یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، یہ مجھے خون میں ملا ہے عقیدہ، جبھی تو میں اس پر پکا رہتا ہوں ہمیشہ، اس لیے پکا رہتا ہوں کہ یہ میرے گھر سے مجھے خون میں یہ عقیدہ ملا ہے۔ تو عاشور کے دن ولادت ہوئی تھی اس بچے کی، زری اٹھانی تھی میرے جد کو، اور وہ اس بچے کو زری کے پاس ڈال کے چلے گئے تھے کہ اگر یہ بچ گیا تو مولا اس کا نام کلب حسین رکھوں گا۔ مذاق نہیں ہے، شوخی نہیں ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور وہی بچہ باقی بچا، یعنی حسین نے یہ چاہا تھا کہ یہ نام رکھا جائے۔ اور دوسری دعا میرے جد نے کیا کی تھی؟ قبے میں، مولا حسین کے قبے کے نیچے دعا کی تھی کہ پروردگار ایک چیز مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگی تھی، دولت نہیں مانگی تھی، میرے جد نے ایک دعا کی تھی، پروردگار قیامت تک میری نسل سے دین کا علم نہ اٹھے۔ تو ایسے بات نہیں کرتا آپ کے سامنے۔ یہ کچھ لوگوں نے آج بھی پوچھا تھا کہ کلبے کلبے آپ کیا نہیں ہوتا، تو بتا دوں اس لیے یہ ہمارا فخر ہے۔ کیوں؟ قرآن میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر اتنا وفادار ہو جائے کتا تو اللہ اسے اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی لے جائے گا۔ کاش کہ ہم اتنے وفادار رہیں کہ جو میرے جد نے دعا کی ہے۔ تو یہ ہے، بعد میں جو دوسرے خاندانوں نے رکھا وہ ہماری تاسی میں رکھا۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھی چیزوں پہ فخر کرنا چاہیے، اگر ان کی حفاظت کرنا جانتا ہے، خدا نہ کرے تفاخر اس انداز میں نہیں کر رہا کہ کسی اس خاندان کا، لیکن سوال کیا تھا تو بتا رہا ہوں کہ پتہ چل جائے آپ کو کہ کیوں۔ اس لیے کہ بچہ ہی وہ بیٹا تھا جس کا نام کلب حسین رکھا گیا، اس لیے آج تک وہی نسل میں کلب صادق ہو یا کلب جواد، کلب عابد ہو یا کلب حسن، یہ اسی سب وہی صدقہ چل رہا ہے جو آج تک جاری ہے کہ اگر وہ نہ بچتا تو یہ نسل نہ ہوتی اور ہم بھی آپ کے سامنے نہ ہوتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو وہ کتا پیروں میں لپٹ جاتا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، سمجھ گئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، چلے گئے۔ 350 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے، بھوک لگ رہی، ان کو نہیں پتا کہ 350 صدیاں گزر گئیں، یہ تو سمجھ رہے ابھی سوئے تھے، پوچھ رہے ایک دوسرے سے، سورہ کہف میں پڑے گا کتنی دیر، کہ ایک دن یا شاید اس سے کم، چند گھنٹے، کتنا سوئے کچھ نہیں ہوتا، بھوک لگ رہی ہے، کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ایک نے کہا ہاں میری جیب میں ہے سکے، بولے کہ جاؤ تم کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور دیکھو چھپ کے جانا، کوئی پہچان نہ لے۔ دیکھا آپ نے، یعنی اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن پہچان لے تم لوگ، جیسا چھپ کے جاؤ، کوئی پہچان نہیں، اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔ اب جو یہ پہاڑ سے اترا تو دنیا ہی عجیب ہے، ارے بھائی یہ کیا ہوا، گھر دوسرے، لوگ دوسرے، شہر دوسرے، کیا ہوا، یا ہوا کیا پڑے، اور لباس ان کے کچھ اس کا کچھ، 350 سال میں، یا تو ماشاء اللہ ہر مہینے فیشن بدل جاتا، تو 350 سال میں لباس کا کیا حال ہوا ہوگا، اور لوگ بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کون عجیب الخلقت آدمی آ گیا، کیسا آدمی آ گیا، کیا گیا یہ۔ اس نے جیب سے ڈرتے ڈرتے نانوائی کی دکان پہ پہنچا، سکے نکالے اور دیے کہ بھائی روٹی دے دو، اس نے سکے دیکھے پریشان، پکڑ لیا یہ کون سے سکے، کون سی کرنسی ہے، معلوم ہوا تحقیق کرنے پہ، ان کو تو گرفتار کر لیا بادشاہ، تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ دقیانوسی سکے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی علت، کیونکہ دقیانوس کے زمانے کے سکے تھے، تو کہا یہ دقیانوسی کرنسی لے کر آئے ہیں۔ تو جب سے محاورے میں پڑ گیا، ہر پرانی بات کو پرانی چیز کو کیا دقیانوس ہی باتیں کر رہا ہے. تو دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا جس بادشاہ کے دور میں اصحاب کہف غار میں جا کے چھپے تھے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. آئیے اب سمجھو تو یہ نصرت کے لیے اٹھائے جائیں گے. ندا جب دے گا منادی کہ محمد کا بیٹا میدان میں آ گیا ہے, منادی ندا دے گا علی اور اس کے شیعہ حق پر ہیں ان کی پیروی کرو, تو اصحاب کہف انگڑائی لے کر اٹھیں گے مدد کے لیے پہنچ جائیں گے. یوشع بن نون, جناب یوشع بن نون وسی جناب عیسیٰ کے مدد کے لیے آ جائیں گے. یہ تمام 17 افراد کے نام لکھیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا. اور جہاں آج مجلس کو ختم کروں گا یہیں کل رجت کے بارے میں, میں نے عرض کیا نا کہ تشنگی ہی تشنگی ہے, لیکن کیا کریں آپ نے دیکھا کہ 9 دن میں بھی بات مکمل نہیں ہو سکی. جتنا پڑھتے چلے جائیں گے صرف امام کے بارے میں, صرف اسی لیے کہ گمراہ مت ہو جانا, کوئی بہکا نہ دے, تعین نہیں کر سکتا کوئی, تعین نہیں کر سکتا. ابھی کسی نے امام کو اپنا, امام نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. بنایا بھی ہے تو ایسے نہیں ہوتا. اگر نائبی نے امام کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے, کیوں؟ ورنہ لوگ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے. لہذا جہاں ایسے دھوکہ دہی کی باتیں نظر میں آ جائیں سمجھ لینا کہ جھوٹ ہے, سچ نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فراڈ, سب فراڈ. کیوں فراڈ ہے؟ ایسے نہیں آئے گا امام. امام کے سپاہی ڈٹے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ وہ ظلم و جبر کے نظام کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, مومنین کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں ڈٹے ہوئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے پھر محمد والے محمد پر. ڈٹے ہوئے بابا, لہذا وہ ایسے 313 ہوں گے کہ صبح ہوئی اور پہنچ گئے, حکومت امام کی قائم ہو جائے گی. ایسے فیصلے کرے گا میرے امام. امام کی مدد کے لیے سب موجود, جناب ادریس بھی آ جائیں گے. اب رجت کیا ہے یہ میں کل پڑھوں گا, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بالکل نیا موضوع, وقت بھی ہو گیا جتنا آج مجھے بولنا چاہیے تھا اتنا بول لیا. تو عزیز و بس آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں امام کے حامی ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں مشروط ہیں, جو اپنے اندر وہ شرائط پیدا کر لے گا وہ امام کی فوج کا سپاہی بن جائے گا. مشروط شرائط ہوں گی بن جائے گا, شرائط نہیں ہے نہیں بنے گا. لہذا تاخیر کا سبب کیا ہے کہ کم سے کم وہ پہلی صف وہ تو مکمل ہو جائے نا. حالانکہ اعلان کر رہے ہیں, روایات ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے مشرق سے ایک جماعت کھڑی ہوگی, اور یہ روایت بھی مسلسل ہے, یعنی متواتر روایت ہے, اور ہماری یعنی اہل سنت کیا بھی ہے, یاد رکھیے گا یہ روایت. عتیق الرحمان گیلانی اہل سنت کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور اہل حدیث ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سلطنت امام زمانہ کے عنوان سے, میرے پاس کتاب ہے, انہوں نے خود مجھے ہدیہ کی, یعنی ان کے افراد نے, ان کے جو کہنا چاہیے مریدین نے مجھے وہ کتاب لا کے دی, میرے پاس موجود ہے. حکومت ہے یعنی سلطنت امام زمانہ پر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں اپنے حوالے لکھے, جگہ کا نام نقشہ بنا کے تعین کیا ہے کہ مشرق سے, امام سے پہلے مشرق سے ایک جماعت خراسان سے قیام کرے گی جو زمین ہموار کرے گی امام کے ظہور کے لیے. یہ اپنی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, جب ثبوت ہے تو بات کر رہا ہوں, دلیل ہے تو بات کر رہا ہوں, ایسے بات نہیں کر رہا. اور ہمارے برادر عزیز ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اس بات کو لکھا کہ ہاں سیاہ پرچم, پہلی جماعت کہاں سے کھڑی ہوگی؟ مشرق سے. جگہ کا تعین کیا ہے کہ خراسان سے یہ جماعت کھڑی ہوگی اور امام کے ظہور سے پہلے قیام کرے گی تاکہ امام کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کیا جائے. تو کم سے کم اس جماعت کو تو پہچاننے کی کوشش کرو, کوشش تو کرنی چاہیے نا, باطل سے ہی تو مقابلہ ہے. چلو یہ جماعت نہ ہو, ممکن ہے 200 سال بعد ہو, 300 سال بعد ہو, ہمیں سے غرض نہیں, لیکن کم سے کم یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے. تو کس کا ساتھ دینا ہے بابا, حق کا دینا ہے کہ باطل کا دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. نہ دیا سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. حق کا ساتھ, موت زندگی مسئلہ تھوڑی ہے, مر جائیں گے, مر جائے کوئی بات نہیں. کل میں رجت کا عقیدہ پڑھوں گا آپ کے سامنے, تو یہ تو طے ہے کہ اگر واقعی سچا سپاہی بننے کی صلاحیت رکھتا تھا امام پھر بلا لے گا, آ جاؤ, آؤ نصرت کرو, میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ, آ جاؤ, بلا لیا جائے. ایسے بھی ہوں گے, اور ایسے بھی ہوں گے جو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. सारी जिंदगी चीखते रहेंगे, जब मारिका देखेंगे इतना बड़ी जंग, इतना बड़ा मारिका, ना भवा बैठ जाओ। फिर वही जवाब सवाल उनकी जबानों पे वही सवाल होगा बनी इसराइल वाला, तो फायदा क्या हुआ मौला के आने का, खुद नहीं लड़ सकते। अगर अब दलील देखिए उनकी क्या होगी, अगर इमाम जमाना है, अगर ये वाकई हकीकी इमाम है तो मौजजा दिखाए ना, फिर लड़े ना इससे अमेरिका से, क्यों नहीं लड़ रहे अकेले, फिर लड़े ना यूरोप से अकेले, क्यों नहीं लड़ रहे। ये दलीलें होंगी अभी जो बता रहा हूं लोगों की, दौड़ इमाम जमाना तो लड़े खुद, क्यों, क्योंकि खुद नहीं लड़ना। तो जनाब मूसा ने भी तो यही कहा था, जनाब मूसा से भी यही कहा, रसूल से भी कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, अगर रसूल भी जंग में मौजूद हो और तुम्हारी हिम्मतें टूट गई तो भागते ही नजर आओगे, रसूल का वजूद कुछ भी नहीं करेगा। जंग उहद में पैगंबर मौजूद है कि नहीं है, फिर पैगंबर का मर्तबा बुलंद है कि नहीं, सब पैगंबर से ही तो है सारे इमाम, पहले तो पैगंबर है, तो पैगंबर जंग में खड़े मुसलमान भाग लिए, हुनैन में खड़े मुसलमान भाग लिए, छोड़ के पैगंबर को दो, तो बस मालूम हुआ कि नहीं, हिम्मत चाहिए, चाहे रसूल हो चाहे इमाम, जब तक अंसार में वो हिम्मत ना हो उस वक्त तक मैदान जंग में थोड़ी कामयाबी होती है। तो इसलिए ऐसे अंसार चाहिए इमाम को। तो जब वो नासिर ऐसे भी होंगे कि जो सारी जिंदगी पुकारते रहेंगे इमाम आएगा तो नहीं करेंगे नुसरत, और ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे इन्हें फिर बुला लिया जाएगा, आ जाओ आ जाओ। जोश ने कहा था ना कि हक को बातिल का वही मार कहे अहद कदीम, गर्म दुनिया में अंदाज जदीद आज भी है, फर्क ये है कि नहीं अजमे हुसैनी वरना करबला आज भी है, फौजे यजीद आज भी है। तो आज क्या कर रहे हो, आज जो ये यजीदी ताकतें उठ उठ के आ रही हैं, रोजाना सैकड़ों बेगुनाह बच्चे मर्द औरतें कत्ल कर दी जाती, क्या कर रहे हो आप, कहते काश में होता तो यूं करता, काश में होता तो यूं करता, आज क्या कर रहे हो भाई, जबान भी नहीं हिला सकते, हिमायत करते हुए डरता है आदमी, पकड़ लिया जाऊंगा, धर लिया जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, मार दिए जाओ, बात तो बाकी रह जाएगी, अदा तो बाकी रह जाएगी जीने की, कौन किस शान से जीता है वो अदा नहीं मरती, इंसान मरता है वो अदा जिंदा रहती है, वो अदा थोड़ी खत्म होती, बल्कि वो और हजारों को पैदा कर देती है, एक जाता है उसकी जगह लेने वाले सैकड़ों आ जाते हैं। तो अब समझ में आ गई बात, क्यों उन फोड़े फुंसियों को निकाला गया था, नश्तर मारे गए थे, अब क्यों सुकून से रह रहे हैं 27-28 साल से, क्योंकि वो सब गंद साफ कर दी, आप और गंद को पालते हैं, आप और उन फोड़े फुंसियों को पालते हैं, नतीजा ये कि खराबी खराबी, अच्छा ही कहां से हो, उन्हीं नासूरों को, मुआशरे के नासूरों को हर आके आने वाला पालता है। और ये लावारिसों की तरह कौम पड़ी हुई, ना इनके मजहबी रहनुमा रहे इनके ऊपर, ना इनके कोई सियासी रहनुमा रहे, सब इंतजार में कि हांडी पक्के तैयार हो तो हम खाने के लिए जाएंगे, ऐसे लीडरी होती है, ऐसे कौमों की रहनुमाई होती है, नहीं ऐसे नहीं होती, जाओ उन लोगों से सीखो जो खुद भी मैदानों में खड़े हैं, जिनके घर के अफराद भी मैदानों में शहीद हुए मारे गए और आज भी सीना सिपर खड़े हुए शैतानी ताकतों के मुकाबले में, क्यों वो जानते हैं कि हम करबला वाले हैं, पूरी दुनिया झुक सकती है, हम नहीं झुक सकते, क्योंकि अगर हम भी झुक गए तो हमारे या हुसैन कहने का फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ या हुसैन कहने का, हम या हुसैन कहें हमें पता ही नहीं हो कि क्या हो रहा है दुनिया में, तो क्या फायदा हुआ। लिहाजा ये मातमी ये आजादार ये मजलिस के लोग, और एक आपसे गुजारिश है कि तफरीक ना क्या कीजिए, अक्सर आता है कि फला मातमी के लिए दुआ कीजिए, क्या मतलब, कोई शिया है जो मातमी ना हो, बस यही काफी है हमारे लिए, हर शिया मातमी है, हर मातमी शिया है, कहते आप ये मातमी गैर मातमी ये तफरीक ना डालिए, किसने आपको ये तफरीक डाल दिया, सब मातमी, कोई हल्के से मातम करता है बूढ़ा आदमी वो भी जवान जो भी करता, अब शिया हम शिया है बस, जब शिया है तो उसमें सारी सिफात हैं कि नहीं है, मातम भी उसका, हुसैन भी उसका, नमाज भी उसकी, इबादत सब उसकी, शिया मुकम्मल जब ही होता है ना, जब सब चीजें हो, मातम ना हो तो भी शिया नहीं, इबादत ना हो तो भी शिया नहीं, जी मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, ना कोई झिझक है, ये सब मिलकर एक शिया को बनाते, तमाम चीजों का मजमुआ होता है एक शिया, तमाम चीज लिया तफरीके ना डालिए, मातमी गैर मातमी क्या मातमी, सब यही सब शिया है, हम सब शिया है, कोई फर्क नहीं, कोई कम अमल करता है कोई ज्यादा नमाजें पढ़ता है, कोई कम नमाज पढ़ता है, कोई ज्यादा मातम करता है, कोई बेचारा कम कर लेता है, क्या मतलब, भगाना थोड़ी है, जो दुश्मनाने अहले बैत है उनसे तो बेहतर है ना, है कि नहीं, दुश्मनाने दीन से तो बेहतर है ना, मातम तो करता है मजलिस में आता है, तो बस तो सबसे बेहतर है फिर दुनिया में सबसे, तो तफरीक नहीं डाली आपस में, ये सब चीजें तकसीमात नहीं चलेंगी, बल्कि अगर इमाम का सिपाही बन के रहना है, बाबा ये भी अपना है, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچارے نچلے درجے کے بھی سپاہی ہوتے ہیں, بڑے درجے کے ہر طرح کے ہوتے ہیں, لیکن مخلص ہیں تو کہیں نہ کہیں تو جگہ مل جائے گی, کسی نہ کسی جگہ تو فٹ ہو ہی جائے گا. چلو آئیے, جاہل صحیح اپنا ماننے والا ہے, آ جاؤ, دل کے اندر تو میں ہوں, دل کے اندر تو مولا ہے نا, جب دل کے اندر مولا ہے کوئی بات نہیں, مولا جانتا ہے کس کو کس مقام اور کس منصب پہ رکھنا ہے, ہم فیصلہ کرنے والے تھوڑی ہیں کوئی, تو لہٰذا وہ جانتے ہیں کہ یا حسین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم بیزار ہیں, دنیا کی ہر ظالم قوت سے بیزار ہیں, ہم برات کا اعلان کر رہے ہیں, تم کتنے ہی ستم ڈھاؤ, حسینیوں کی آواز نہ کسی زمانے میں رکی ہے نہ رکے گی, ہم میں سے ایک جائے گا, ہم سے بہتر دوسرا آ جائے گا اور دنیا کے کونے کونے میں آئے گا, نہیں جائے گا یہ ہماری آواز پہنچا دیتا. خالی وہی فائدہ تھوڑی اٹھاتے سائنسی ایجادات سے, لگ جائیں پابندیاں, آواز نہیں رکتی, حق کی آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, خود تم نے انتظام ایسا کر دیا کہ ہر جگہ آواز پہنچ جاتی ہے, تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے, ہمیں کربلا والے, ہمارے ہاتھ میں پرچم ہے عباس کا نہیں, عباس کا پرچم ہے مگر کام ہے زینب کا, ہمارا کار زینبی. شریعتی نے کہا تھا نا, ڈاکٹر شریعتی نے, کہ جو مر گئے انہوں نے راہ کار حسین کی راہ پر چلے, کار حسینی انجام دیا, شریعتی کا قول ہی مجھے بہت پسند ہے, جو مر گئے کار حسینی انجام دیا, جو باقی ہیں انہیں چاہیے کہ کار زینبی انجام دیں. ہم میں جو شہید کر دیا گیا چلا گیا کار حسینی انجام دے کے, جو زندہ ہے جب تک کیا فریضہ ہے, کار زینبی انجام دے. زینب کا کام کیا تھا؟ کربلا کو زندہ رکھنا ہے, حسین کے کارنامے کو زندہ رکھنا ہے, مقصد کو زندہ رکھنا ہے, ہے کہ نہیں؟ علی کے لہجے میں للکارا ہے, علی کی بیٹی نے کوئی مذاق ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی صاحب ذوالفقار ہوں, وارث ذوالفقار ہوں, اگر ہاتھ سے نہیں لڑ سکتی تو میرے خطبے ذوالفقار بن کر تم پر گریں گے, میرے بابا کی تلوار سے کم نہیں ہے میرے خطبوں کی دھار. تو وہ زینب پہنچاتی چلی گئی, سارے مرحلے طے کرتی چلی گئی, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, یہاں تک کہ اندازہ ہو گیا یزیدیت کو کہ ہم ہار گئے, حسین جیت گیا. وہ تو پہلے دن جیت گیا تھا حسین, لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوا تھا, ملونوں کو. انہیں کب اندازہ ہوا؟ جب زینب کا پیغام پورے عالم میں گونج گیا, وہ جو بازاروں کے خطبات تھے وہ پہنچ گئے سینہ با سینہ, سینہ با سینہ, کہ یہ ہے علی کی بیٹی کے الفاظ, اور یہ کہا ہے علی کی بیٹی نے ان کی رسوائی کے لیے یہ کچھ کہا. اب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا, مخبروں نے آ کے خبر دی کہ جتنی جلد ہو سکتا ہے چھوڑ دے, کیونکہ اب بغاوت کے آثار نمودار ہیں, لوگوں میں بے چینی ہے کہ چلو ختم کر دیا, قتل کر ڈالا حسین کو, مردوں کو, یہ رسول کی بیٹیوں کو کیوں قید میں رکھا ہوا؟ یہ وہ بغض اور کینہ اور وہ انات ان بدبختوں کا جو ان کو آل رسول سے تھا. کیا کیا جائے؟ ہر ایک نے اب یہی مشورہ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے چھوڑ دے, باعزت طریقے سے چھوڑ دے تاکہ قصہ ختم ہو. یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑ گیا, اب تو پورے عالم اسلام میں ہم کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد رسول کو مار. تو کبھی کبھی نتیجے دیر سے نکلتے ہیں, گھبرایا مت کرو, کوئی قربانی ضائع نہیں جاتی ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, ڈرتے کیوں؟ امام تو دیکھ رہا ہے, پھر ڈرتے کیوں؟ کبھی کوئی قربانی دین کی راہ میں دیوی ضائع نہیں جا سکتی. جب یہ یقین پیدا کر لو کہ موت کا خوف نکل جائے گا تمہارے دل سے, کوئی بات نہیں, اللہ زندہ رکھتا ہے اپنی راہ میں خدمت کرنے والوں کو. لہذا اب وہ قربانی نے رنگ لانا شروع کیا, حالات بدلنا شروع. وہ ہمارے جو مرحوم ہو گئے عروج صاحب, ان کا وہ شعر تھا عروج بجنوری صاحب کا, کہ بتاتی جاتی ہے مفہوم کربلا سب کو, حسین اس لیے لائے تھے ساتھ زینب کو. لہذا جب پورے کربلا کے مفہوم کو نشر کر چکی ثانیہ زہرا, اب احساس ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, رہا کر دیا جائے, بھیجا گیا قاصد کو زندہ, میں اس نے پیغام دیا کہ دربار سجا ہوا ہے اور امیر نے آپ کو طلب کیا ہے, سیدھے سجاد سے یزید نے طلب کیا. سامنے آ گئی ثانیہ زہرا، خبردار میرا بھتیجا کہیں بھی اکیلا نہیں جائے گا، میں ساتھ جاؤں گی۔ جناب سیدے سجاد نے ہٹا دیا، کہا پھوپھی اما اطمینان رکھیے، ابھی یزید مجھ پر قابو نہیں پا سکتا، آپ اطمینان رکھیے میں سلامتی کے ساتھ واپس آ جاؤں گا، کیونکہ امام ہے وقت کا۔ ثانیہ زہرا کو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میرا بھتیجا واپس آئے گا۔ چلے زنجیروں کا لنگر سمیٹ کے، کتنے عرصے کی زندان ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک سال سے زیادہ کا تخمینہ عموماً روایات میں بتایا گیا ہے۔ یہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں کھلی نہیں تھیں، وہ توق خاردار بھی سیدھے سجاد کے گلے میں، وہ توق خاردار کہ جس میں اندر کی طرف میخیں تھیں، میرا امام اپنی گردن کو جنبش نہیں دے سکتا تھا، جدھر جنبش دینے کی کوشش کرتا تھا وہ میخیں گلے میں گردن میں گھس جاتی تھی۔ اس حالت میں ایک سال گزارنا کہنا آسان ہے عزیزو، سن لینا بھی آسان ہے، پڑھ لینا بھی آسان ہے، لیکن انسان ذرا تصور کرے کہ کیا گزرتی ہوگی بیمار کربلا پہ۔ دربار سجا ہوا ہے مگر آج منظر دوسرا ہے، آج کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، آج کوئی آوازیں نہیں کس رہا، بلکہ آج جو ہی امام دربار میں داخل ہوئے سب احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ ملون بھی دکھاوے کی خاطر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور احترام سے بلند مقام پر بٹھایا، وہ کہتا ہے کہ جو ہوا اس پر شرمندہ ہو، اسی جملے کو لوگ لیتے ہیں مورخین جو اس کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ تو شرمندہ تھا، اسے کیا پتا تھا۔ ان مورخین سے یہ پوچھو، ان ملونوں سے جو اس کی حمایت کرتے ہیں، کہ اگر شرمندہ تھا تو قاتلوں کو سزا کیا دی اس نے؟ اس کی مرضی کے بغیر اس کی حکومت میں اتنا بڑا واقعہ کربلا ہو گیا، حاکم وقت تھا، بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یزید نے کسی کو سزا دی ہو، بلکہ سب کو انعام دیا، اور ابن زیاد کو تو ڈبل عہدہ دیا، کوفے کے ساتھ ساتھ بصرے کا گورنر بھی بنایا، پورے عراق کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد کی ترقی کی گئی، سب کی ترقیاں کی گئیں اس واقعہ کربلا کے بعد، لیکن بظاہر لوگوں کو کہ بے وقوف بنانے کے لیے کہتا ہے شرمندہ ہوں۔ بلایا گیا آہنگر کو، حکم دیا گیا کھول دو ہتھکڑیاں بیڑیاں، پہننے میں اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنا اس توق اور زنجیروں کو الگ کرنے میں امام کو ہوئی۔ اتنا عادی ہو گیا تھا امام ان زنجیروں کا، الگ کر دیا گیا توق خاردار، الگ کر دی گئیں ہتھکڑیاں بیڑیاں زنجیریں، جسم سے علیحدہ کر دی گئیں۔ اب کہتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو شام میں رہیں، میں انتظام کر سکتا ہوں رہنے کا، چاہے تو مدینے جائیں، جانے کا بندوبست بھی کروں گا۔ اب میرا امام فرماتا ہے کہ پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ کیوں؟ بتانا چاہ رہا ہے امام کہ قدم قدم پہ میری علمدار بن کے رہی ہے زینب، علمدار ہے نا، علمدار ہے۔ شام غریبہ میں بھی عباس بن کے پہرا دیا تھا زینب نے، لہذا سید سجاد کی علمدار لشکر کی سپہ سالار کون ہے؟ ثانیہ زہرا۔ آئے امام، اب جو آئے تو دیکھا بے چینی سے زینب زندان میں ٹہل رہی ہیں کہ جب تک میرا بھتیجا نہیں آتا بے قراری ختم نہیں ہوتی۔ جو ہی دیکھا زنجیریں بھی نہیں، توق خاردار بھی نہیں، تعجب ہوا ثانیہ زہرا کو، حیرت ہوئی، اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ امام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں، پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے، یزید نے ہمیں آزاد کر دیا اور اختیار دیا ہے کہ چاہو یہیں رہو دمشق میں، چاہو مدینے جاؤ، جانے کا انتظام کرا دیا جائے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ جو فیصلہ کریں گی میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ تمام بیویوں نے یہ سنا کیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی، مدینہ کا نام آتے ہی کہ اب مدینے جائیں گے، اپنوں میں جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے۔ مگر عزیزو نہیں، کیسی خوشی، ادھر مدینے کا نام آیا ہر بی بی گھبرا گئی، کوئی اپنی گود دیکھتی ہے، علی اصغر ہی نہیں مدینے کیسے جاؤں، کوئی بی بی گھبرا کے کہتی علی اکبر ہی نہیں کیسے مدینے جاؤں، قاسم نہیں کیسے مدینے جاؤں، اون محمد نہیں کیسے مدینے جاؤں، میرا عباس نہیں کیسے مدینے جاؤں، ارے سکینہ یہیں پر ہے، یہی تو وہ بچی ہے کہ سب قید سے رہا ہو کر مدینے چلے گئے، مگر سکینہ آج تک شام کے زندان میں ہے، یہ بچی قید سے رہا نہ ہو پائی۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے کہ بیٹا وہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے اس سے کہو ہمیں ایک گھر دے دے، رو تو لے حسین کو، جب سے میرا بھائی مارا گیا میں تو جی بھر کے اپنے بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکی، گھر دے دیا جائے۔ پورا کیا گیا اس حکم کو ثانیہ زہرا کے، ایک گھر کا اہتمام کیا گیا، قیدی منتقل ہوئے زندان سے اس گھر میں۔ زینب نے دیکھا کہ گھر کو سجایا ہے رنگین پردوں سے، زینب نے کہا یہ سب اتار دو، ارے ہم ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سیاہ پردے لگاؤ۔ اور ایک بات اور کہی کہ دمشق میں اعلان کرا دو، جو بھی ہمیں پرسہ دینا چاہتا ہے ہمارے مقتولین کا کوئی پابندی نہیں۔ اعلان کر دیا گیا حاکم کی طرف سے کہ آل رسول کو اگر کوئی پرسہ دینا چاہے تو حاکم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ باضابطہ مجلس ویسے تو ہوئی، لیکن باضابطہ مجلس پہلی۔ اور پھر اس زینب نے کہا کہ ایک سیاہ پرچم بھی اوپر لگا دو تاکہ ڈھونڈنے والوں کو مشکل نہ ہو۔ کل میں نے پڑھا تھا نا کہ عباس کا علم فوج حسینی کا علم گر کر ٹھنڈا ہو گیا تھا، عباس کے خون میں غلطہ ہو گیا تھا، عباس کے خون میں ڈوب گیا تھا۔ زینب نے اسی وقت طے کر لیا ہوگا، بھائی عباس تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ تیرا علم کربلا میں ٹھنڈا ہوا ہے، اب میں اسے ایسا بلند کروں گی کہ قیامت تک عزا خانوں کی پہچان بن جائے گا تیرا علم۔ پہلا علم نصب کرایا ثانیہ زہرا نے اس گھر پہ کہ یہ علامت کے طور پہ کہ دور سے آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ حسین کا ماتم کہاں ہو رہا ہے، کہاں پرسہ دیا جا رہا ہے۔ سیاہ پرچم لگ گئے، سیاہ چادریں تان دی گئیں، سیاہ شامیانے، سیاہ قناتے۔ اب ثانیہ زہرا نے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال بھی واپس دیا جائے، جتنا بچا کچھ مال تھا۔ مجھے یقین ہے کہ علی اصغر کا جلا ہوا گہوارہ بھی ہوگا، کچھ جلی ہوئی چادریں، کچھ جلی ہوئی تحریریں جن کے نشان آج تک تاریخوں میں ملتے ہیں، کچھ جلے ہوئے قرآن کے اوراق، یہ سب واپس دیا گیا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق تمام شہداء کے سر بھی واپس دیے گئے تاکہ یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کربلا میں انہیں دفن کیا جا سکے۔ تمام مقتولین کے سر مل گئے، اب ان سروں کو دیکھنا تھا۔ کوئی بیوی اپنے آپے میں اپنے قابو میں نہ رہی، ایک شور گریہ بلند ہے، ہر بیوی اپنے مقتول کا سر لے کے ماتم کر رہی ہے۔ دمشق کی عورتیں جوک در جوک آ رہی ہیں پرسہ دینے کے لیے، گھر میں داخل ہوتی جاتی ہیں، ہر بیوی کے پاس جاتی ہیں، اس کو اس کے مقتول کا پرسہ دیتی ہیں۔ ایک بیوی کے پاس آئی، دیکھا ایک جوان کا سر سینے سے لگائے، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی کر کے ماتم کر رہی ہے۔ پوچھا یہ کون تھا تیرا؟ ثانیہ زہرا کہتی ہے میرا حسین، میرا ماں جایا حسین، جسے میری ماں زہرا نے چکی پیس پیس کر پالا تھا۔ حسین کا پرسہ دیا، زینب کو آگے بڑھی، ایک اور بیوی ایک جوان کا سر لیے بیٹھی ہے، اس سے پوچھا یہ مقتول تیرا کون تھا؟ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں ارے میرا بھائی عباس جب میرے پاس کچھ نہ تھا کربلا میں میری طرف سے قربان ہو گیا، عباس کا ماتم کیا بیویوں نے، عباس کا پرسہ دیا۔ آگے بڑھی، ایک اور بیوی ایک کڑیل جوان کا سر لیے بیٹھی ہے، پوچھا یہ کڑیل جوان تیرا کون تھا؟ جناب ام لیلہ کہتی ہے ہائے میرا علی اکبر، 18 سال کا کڑیل جوان جسے ظالموں نے سینے پہ برچھی مار کر گھوڑے سے گرایا تھا۔ علی اکبر کا ماتم کیا بیویوں نے، علی اکبر کا پرسہ دیا۔ اب جو آگے بڑھی، ایک اور بیوی ایک شکستہ سا سر لیے بیٹھی ہے، پوچھا ارے یہ نو عمر، یہ نو نہال کون ہے؟ جناب ام فروا کہتی ہے میرا بیٹا قاسم۔ قاسم، ارے اپنے چچا سے پہلے اپنے جسم کو پامال ہونے کے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے دے دیا تھا۔ قاسم کا ماتم کیا، قاسم کا پرسا دیا۔ اب جو آگے بڑھی تو ایک بی بی ننا سا سر لیے بیٹھی ہے، حیران ہو کر کہتی ہیں یہ شامی عورتیں، ارے اتنا سا بچہ، ارے اتنے سے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ سینے سے لگا کر کہا ام رباب نے علی اصغر کے سر کو، خبردار اے شامی عورتوں، خبردار، ارے ایسے نہ کہنا میرے علی اصغر کو، تمہیں کیا معلوم میرے اصغر نے کیسی جنگ کی تھی، کاش تم کربلا میں ہوتی اور دیکھتی، اگر فاتح فرات اس کا چچا عباس تھا تو فاتح کربلا میرا یہی علی اصغر تھا۔ علی اصغر کا پرسا دیا، علی اصغر کا ماتم کیا۔ اب جو آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ دو سر اور رکھے ہیں، مگر کوئی ان کا ماتم کرنے والا نہیں، کوئی ان کا رونے والا نہیں۔ دمشق کی عورتیں آگے بڑھی، ایک دوسرے سے کہتی ہیں، ارے ایسا لگتا ہے ان کی ماں اس دنیا میں نہیں، اگر ان کی ماں ہوتی ان کا ماتم کرتی، آؤ ہم سب مل کر ان دونوں بچوں کا ماتم کرتے ہیں۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، زینب تڑپ کر دوڑی، دونوں سر اٹھا کے سینے سے لگا لیے، کہتی ہے اے شامی عورتوں، ارے ایسے نہ کہو، اونو محمد کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن کیا کرے، زہرا کے لال پر اپنے بچوں کو صدقہ کر چکی ہے۔ Ha 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 ha